مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نیت چونکہ بہت اہم ہے، بنیادی کام ہے، شیطان نے اتنا ہی اس کے خلاف زور لگایا ہوا اور نیتوں سے ہم کو بہت دور کر دیا ہے۔ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں جس میں ہماری نیت ہوتی نہیں، یہاں تک کہ سلام کرنا ہے تو اس کی بھی نیت باہر شریعت میں سب سے پہلے، یا مسائل شروع کے پہلا مسئلہ یہی لکھا ہے نیت، کہ جس کو سلام کر رہا ہے اس کو کچھ اس طرح نیت کرے گا، تیری جان، تیرا مال، تیری عزت، تیری آبرو، یہ سب مجھ پر حرام ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ نہ ہو کہ اب سلامتی کی دعا بھی دے رہا ہے اور اس کو گالیاں بھی دے گا، اس کو مطلب تڑیاں بھی دے گا، ستائے گا بھی۔ تو نیت کریں گے تو ثواب ملتا ہے، ورنہ ثواب نہیں ملتا۔ اچھا کام جو فی نفسی مباح ہو اس میں نیت ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اس آج کے مدنی مذاکرے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے، یعنی یہ دوران بیان، دوران درس، دوران مذاکرہ، بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی کے بال یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، انگلیوں سے کچھ زمین پر لکھنے، باتیں کرنے، ادھر ادھر دیکھنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔
ارے باپا جان کی میٹھی میٹھی بارگاہ میں، مرکز الاولیاء کی فضاؤں میں گھومتا ہوا اور دربار داتا کو چومتا ہوا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مرکز الاولیاء لاہور سے جی محمد اکبر بات کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، آپ کی نظر کرم سے الحمدللہ ہمیں بھی مدنی چینل کی خوب بہاریں نصیب ہو رہی ہیں۔ میری چار بیٹیوں اور ان کی امی نے مدنی مرخا سجا لیا ہے اور میں نے بھی الحمدللہ ماما شریف کا تاج مستقل سجا لیا ہے، اور میرے بیٹے نے کالج سے بی کام چھوڑ کے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا ہے۔ باپا جان استقامت اور بے حساب مغفرت کی دعا سے نواز دیجئے، کل مدینہ کی بھیک بھی عطا فرما دیجئے۔ میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی مدینہ شریف سے استعمال جوتا یا موزے لائے اور تحفے میں دے تو اس کو پاؤں میں پہننا کیسا اور عشق کا تقاضا کیا ہے؟ یا کوئی نیا جوتا لا کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ شریف سے لایا ہوں، تو اس کو پہننا کیسا ہے؟ جزاک اللہ۔
یہ اپنے آپ کو مستقل امامہ شریف سجانے مدنی چینل کی برکت سے آپ کے گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں ان کے مدنی برقعہ پہننے اور آپ کے شہزادے کے جامعہ المدینہ میں داخلہ لینے پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور استقامت کی دعا کرتا ہوں. اچھا اور مدینہ شریف کے جوتے پہننا کیسا, ٹھیک ہے نا, تو مدینہ شریف جو گیا اس اور وہ پاؤں جو مدینہ کی سرزمین پر لگ گئے ان کو لیے لیے یہاں گندی گلیوں میں پھرنا کیسا, اپنے وجود کو سارا وجود اب مدینہ کی فضاؤں میں گزر گیا, ہر جگہ ہوا لگی ہے, اب اس کو یہاں کی گندی گلیوں میں رکھنا کیسا اس وجود کو. تو ظاہر ہے کہ یہ وجود جو ہے یہ ہماری مجبوری کے واپس آ گیا, ہمارے پاؤں کے تلوے بھی مدینے کی گلیوں کو چوم چوم کر واپس گندی گلیوں میں آ گئے. اب یہ تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے. البتہ اب یہ جو جوتے مدینہ شریف سے آئے تو ان کا حل یہ ہے کہ ان کو مطلب اگر آپ نے عشق کا تقاضا پوچھا ہے تو شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پہننا جائز ہے, وہ جوتے جو مدینہ شریف سے آئے نا. ہمارے ایک اسلامی بھائی ایک بار مدینہ شریف میں ہمارے ساتھ تھے کیا, تو وہ اپنے بچوں کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے بوٹ خریدے اور اس نے دکھایا میرے کو, میں نے اس کو سر پہ رکھ لیا, یہ پاؤں میں تو نہیں رہ سکتے, اس کی جگہ سر ہے میرا, تو سمجھ گئے. تو اس لیے وہ بہرحال یہ دیوانگی اور عشق کی باتیں, تو جو عشاق ایسے ہوتے ہیں بس کہ جو مدینہ شریف کے چپل جوتے یہاں آ کر نہیں پہنتے, میں کیا کرتا تھا جاتا تھا نا, میں کوشش کیا کرتا تھا, میں جیسے مدینہ شریف کے کپڑے جو ہیں یہ اب جدہ شریف تک تو مجبوری ہوتی تھی کہ جانا پڑتا تھا, اس کے بغیر چارہ نہیں تھا واپسی میں, تو اپنے اور کپڑے ساتھ لیے ہوتے تھے میں نے اسپیشل, ایک کپڑے چپل ٹوپی امامہ جو بھی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں یہ میں ایک اس کا الگ پیکٹ بنا کر جدہ شریف میں اسلام بھائیوں کے پاس رکھوا دیتا تھا, کہ اگر واپس آنا پڑا تو اب میں یہاں مدینہ شریف کے سارے کپڑے وغیرہ اتار کر ہر چیز اب یہ ہمارے ملک کی جو جدہ شریف میں پہن لوں گا, کہ مدینہ اور جدہ شریف میں ظاہر فرق ہے. تو یوں میں مطلب ہے کہ اپنے دل کو مناتا تھا, چپل بھی نئے یا جو بھی اپنے پاکستانی, اب مدینہ کی ہوا جس کو نہ لگی ہو وہ ساری چیزیں میں پہن لیتا تھا, یہ کوشش کرتا تھا. یہ ایک آپ کی ترغیب کے لیے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کے دوست ہوں جدہ شریف میں سائیں بھائی جو آپ رکھ سکے اور اللہ آپ کو مدینہ دکھائے تو ممکن ہو تو یہ صورت ہو سکتی ہے, لیکن بہت دشوار ہوتی ہے, بہت دشوار ہوتی ہے, کیونکہ وہ حج ٹرمینل وہ ایک تو شہر سے بہت دور ہے, دوسرا یہ کہ شہر سے کوئی اندر حج ٹرمینل میں داخلہ ملتا نہیں ہے, جانے نہیں دیتے, تو باہر آ کر ترکیب اگر ممکن ہو تو ہو سکتی ہے, کوئی کرنا چاہے تو, ہوتی دشوار ہے, ہر ایک نہیں کر سکتا, تو بہرحال جائز تو ہے, اب نہیں کر سکا وہ راستے میں تو کم از کم چلو ٹھیک ہے باب اپنے شہر میں آ کر ان کپڑوں کو سب کو چوتوں کو رکھ کر کسی کو دے دیتا تھا, تحفوں میں دے دیتا تھا. تو اب آپ کے کپڑے اور تحفے میں لے گا کون, یہ بھی تو ایک سوال ہے نا, ضروری نہیں کہ کوئی لے, میرے تو لے لیتے تھے, آپ کے شاید نہ لیں, تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے جو زائد کپڑے ہیں مدینہ شریف کے وہیں اہل مدینہ کو دے دے, اسلام بھائی ہوں جاننے والے جو وہ کام کرتے ہوں تو ان کو دے دیجیے وہ پہنیں گے اگر وہ پہنے تو, لیکن وہ بھی کب تک پہنیں گے, وہ بھی آئیں گے تو لے آئیں گے, تو اس لیے بچ نہیں سکتے ان چیزوں سے جتنا ہو سکے. چپل تو خصوصاً سمجھ میں نہیں آتے, یعنی مدینہ کے چپل یہاں پھر استنجا خانے میں بھی آدمی جائے گا ہر جگہ جائے گا, تو وہ تو مدینہ کے چپل یہاں پاؤں میں پہننے سمجھ میں نہیں آتے, تو وہ بھی محبت کی محبت کی بات کرتا ہوں, شرعاً جائز ہے, کوئی یہ نہیں کل کہہ دینا اٹھ کر کے مدنی چینل پر مدینہ کے چپل پاکستان میں پہننا ناجائز کہہ دیا ہے, میں ناجائز نہیں کہتا, جائز بالکل مطلقاً جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, مکروہ تنزیہ بھی میں نہیں بولتا, مکروہ تنزیہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی مجھے ثبوت چاہیے، جزیہ چاہیے، تو یہ بالکل اپنے بس عشق و محبت کی بات ہے. جیسے کہ وہ ہم تو مدینہ شریف کی کھجوریں جو ہیں، کھجوریں بھی مدینہ شریف کی میں یہاں کھانے سے کتراتا ہوں وطن میں. میرے کو بس اس طرح خیال آتا تھا کہ اب مدینہ کھجور کھاؤں گا، ہاتھ پہ یہ چکناٹ لگ گئی اس کی، اب اس کو کیا کروں گا، جا کے دھو لوں گا. چلو دھو لیا، ابھی دھوون کہاں جائے گا، دھوون تو گٹر میں ہی جاتا ہے نا. یہ مجھے میرا دل نہیں کرتا. اچھا مدینہ کی کھجور کھاؤں گا تو اس کے ریشے اور ذرات اجزاء اندر بھر جائیں گے، اب اس کو جب نکالوں گا کلی کروں گا کہاں جائیں گے، پھر وہی نالی میں. تو یوں مطلب میں مدینہ شریف کھجور کھاتے ہوئے یہاں کترا دوں، کوئی دیتا ہے تو چپ چاپ لے لیتا ہوں، میں رکھ لیتا ہوں. اب بولتا ہے کھاؤ کھاؤ کھاؤ، تو پھر بازو کا کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ میں کھجور مدینہ کی مدینہ میں جا کر کھاؤں گا. اس کے لیے مجھے کھانے کے لیے مدینہ کی فضا چاہیے، یہاں کھائی نہیں جاتی میرے سے. تو یہ بہرحال بالکل جائز ہے، مدینہ کی کھجور ہو کوئی چیز ہو کھانا جائز ہے، کھجور والے ہاتھ دھونا جائز ہے. ظاہر کسی کی نعوذ باللہ یہ سوچ بھی نہیں ہو سکتی، تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مدینے کی ہے اس لیے وہ توہین کی وجہ سے دھو کر نالی میں بہائے گا، پھر تو وہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. لیکن ظاہر ایسی توجہ مسلمان کے بارے میں تصور بھی نہیں کہ کوئی توہین کے لیے، بے ادبی کے لیے جان بوجھ کر ایسا کرے گا. اسی طرح اور چیزوں پر بھی دیکھ لیں، مدینے کی چیزیں جو ہے، اب مدینے کا جیسے پانی ہے وہ پی لیا اور احتیاط سے پیا کہ اس کا کوئی قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا، اور پی لیا تو ٹھیک ہے، اندر چلا گیا، دانتوں میں تو پھنسے گا نہیں، پھر تھوک کے ساتھ وہ اندر اتر جائے گا. اب اس پر بھی ہو سکتا ہے کوئی کلام کرے کہ پیٹ میں گیا، تو پیٹ میں بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ اب ظاہر ہے کہ ناجائز نہیں ہے، مکر تنزیحی بھی نہیں ہے، ناپسندیدہ بھی نہیں ہے، خلاف اولا بھی نہیں ہے. کوئی حکم میں اپنی طرف سے لگا ہی نہیں سکتا نا، نہ کسی علماء نے اس کو کوئی خلاف اولا یا مکر تنزیح کا حکم لگایا. یہ خالص وہ بات ہے جو ایک محبت کی بات ہے اور شریعت سے نہیں ٹکراتی. شرن کھجور کھانا واجب ہی نہیں ہے. آپ اگر ایسا دیکھیں کھجور نے اس نے رکھ دی اور نہیں کھاؤں گا تو اس کو مطلب ایزا ہوگی، دل ذرا وہ مشوش ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی اور دل ٹوٹ جائے گا، تو کھا بھی لے آدمی، منع تو ہے نہیں. تو موقع محل کے حساب سے مطلب یہ کہ جتنا ہو سکے تو ان چیزوں کا جتنا احترام، کھجور کے بیجے پھینک دیے مدینے کی تو یہ سمجھا جیسے مجھے اٹھا کے آپ نے پھینک دیا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ مدینے کھجور کا بیج یوں پھینک دو گے. تو میں تو وہ اپنے زیتون شریف کے بیج نہیں پھینکتا، زیتون شریف کیونکہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، وہ ایک تو وتین و زیتون قسم یاد فرمائی زیتون کی بھی اور انجیر کی بھی، اور دوسرا یہ کہ شجرتین مبارکتین زیتونتین، دیکھیں زیتون کے مبارک یعنی بابرکت درخت سے، تو وہ زیتون کا تذکرہ خیر کے ساتھ قرآن پاک میں ہے. تو اس لیے اس کو بھی زیتون کھاتا ہوں میں، بارہا ذہن بنتا ہے یاد آتا ہے تو تبرک کی نیت کرتا ہوں. تو اب اس کا بیج میں نے کبھی قصدن، میں نے ہزاروں زیتون کھائے ہوں گے مگر کبھی یاد نہیں پتا میں نے قصدن اس کو کوئی پھینک دیا ہو، میں اس کو رکھ لیتا ہوں یا ٹھنڈا کر لیتا ہوں، یا بعض اوقات دیوانے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. تو اس طرح مطلب کہ وہ اب یہ کہ ادب کا جو دائرہ ہے نا یہ بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس کی کوئی سرحد ہی نہیں ہے جب تک یہ شریعت کی حد نہ توڑ دے. ہاں جہاں شریعت کی حد توڑی ادب نے یا عشق نے تو اب یہ ادب و عشق نہیں ہے، یہ تو مطلب ہے کہ ہم حقت ہے، اور اس پر پھر احکام مرتب ہوں گے، کہیں معصیت ہوگی، کہیں گناہ ہو جائے گا اس عشق میں، تو وہ عشق نہ رہا نا، پھر عشق رسول نہ رہا، یہ کہ اس کا نام پھر اور کچھ ہو جائے گا. جب تک عشق رسول میں کوئی حد نہیں ٹوٹتی، اب مثال کے طور پر پھر آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے وہ اقامت القیامہ وہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں وہ عاشقوں کے قصے لکھے جن میں اس طرح کے قصے لکھے، مثلا کوئی بزرگ گئے مدینے تو یہ وجہ تو سارا وقت کھڑے رہتے ہو، ہاں رکو سجود میں جھکنا بیٹھنا قعدوں میں وہ الگ بات، اس کے علاوہ سارا وقت بس وہ جتنا بھی وقت ہوا بات باندھے کھڑے. اب یہ جو مجھے اپنی یادداشت پر عرض کر رہا ہوں میں، اچھا کسی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو اب پھر جب پلٹے تو پھر سارا مدینہ الٹے قدم لوٹے. جب کسی کے بارے میں کہ وہ مدینے جانے سے پہلے انہوں نے خوب فاقے کی اور اپنے پیٹ کو بالکل صفائی کر دی, بالکل کچھ بھی نہیں پیٹ میں کہ وہاں حاجت نہ ہو. پھر جب تک مدینے میں رہے کچھ بھی نہیں کھایا نہیں پیا تاکہ مدینے میں استنجا کی حاجت ہی نہ ہو. تو اب یہ وہ باتیں کہ جن کا کوئی مطلب حدیث میں تاکید نہیں ہے, نہ تذکرہ ہے نہ ترغیب ہے صراحتن کہ ایسا کرو, نہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے اس طرح کے کوئی ثبوت ہے, لیکن یہ عشق اور ادب ہے. تو یہ وہ عشق و ادب ہے جو ان بزرگوں کے اپنی حد تک ہی تھے, ہر ایک نہیں کر سکتا یہ. اور چونکہ ان کے اس عشق و ادب نے شریعت کی حد ابھی تک توڑی نہیں ہے تو اس لیے یہ فضیلت بن گئی ان کی, فرض واجب نہیں ہوا لیکن یہ ان کی فضیلت بن گئی اور یہ ان کے لیے کار ثواب تھا. کوئی اگر ان کی نقالی کرے گا وہ بھی ثواب پائے گا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جوتے نہیں پہنتے تھے, صحابہ کرام پہنتے تھے, خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنتے تھے. تو اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ نافرمانی کر رہے ہیں. ان کا ادب تھا شریعت کے دائرے میں, قرآن پاک میں آ گیا نبی کی تعظیم و توقیر کرو. اب ہر وہ تعظیم و توقیر, یہ بالکل یہ مدنی پھول لکھ لیں اپنے پاس, یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ تعظیم و توقیر کا ہر وہ طریقہ کہ جو شریعت سے متصادم یعنی ٹکرانے والا نہ ہو وہ اچھا ہے. تو اب ان کا اپنا طریقہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ وہ جوتی نہیں پہنتے تھے, تو یہ ان کا مطلب طریقہ جائز تھا کہ شریعت میں کوئی جوتی پہننا واجب تو ہے نہیں کہ انہوں نے کوئی ترک واجب کر دیا. اسی طرح امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سواری نہیں فرماتے تھے, جبکہ صحابہ کرام سے سواریاں کرنا ثابت ہے. یہ نہیں بیٹھتے سواری پر بیٹھنا کوئی واجب بھی تو نہیں ہے نا مدینہ میں کہ سواری کرے یہ نہیں کرتے تھے. درو دیوار چومتے تھے مدینے کی کہ شاید یہاں محبوب کے ہاتھ لگے ہوں چاہے شاید وہاں لگے ہوں. صحابہ کرام سے یہ بھی کوئی آثار ہم نے نہیں پڑھے کہ صحابہ کرام بھی اس طرح کرتے تھے. تو یہ ایک مطلب ادب کے طریقے تھے. تو جس دور میں جو ادب کے طریقے ایجاد ہوں اور شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں وہ جائز ہے. مدینہ شریف میں آپ نے کبھی بھی استنجا نہیں فرمایا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ بھی مطلب صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا کہ کبھی مدینہ شریف میں اس طرح استنجا نہ فرمایا ہو. ٹھیک ہے, کوئی مطلب ہے نہیں کہ اس میں چونکہ شریعت کی حدیث نہیں ٹوٹتی تو ان حضرات نے ان بزرگوں نے ایسا کیا اور ان کے لیے یہ جائز بلکہ ان کے لیے فضیلت کا باعث. اب تو یہ وہ تو عزرو ہو وہ تو وقیر ہو کے تحت جو بھی ادب کا نیا طریقہ کسی دور میں جاری ہو شریعت سے نہ ٹکرائے تو وہ اس کے تحت داخل ہو جائے گا, وہ جائز ہے. اب قیام میلاد ہم اٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بولو صحابہ کرام نے کب پڑھا, تو صحابہ کرام نے واقعی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح ہیئت مخصوصہ کے ساتھ ہمارے اس مخصوص انداز کے تحت پڑھا ہو, لیکن یہ تعظیم و توقیر میں داخل ہے تو یہ جائز ہے. اب صحابہ کرام کی ہی اگر بات کرتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا ہم نہ کریں, تو آپ بتائیے کہ جو آپ یہ اعتراض اردو زبان میں ہم پر کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے کب یہ کھڑے کھڑے صلاۃ و سلام اس مخصوص ترکیب کے ساتھ مل کر پڑھا, تو آپ جو اردو میں اعتراض کر رہے ہیں تو آپ پہلے آپ اپنے اعتراض کو ثابت کریں کہ صحابہ کرام نے کب اردو زبان بولی. آپ اردو زبان بولنا ان کا ثابت کر دیں پھر انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دے دیں گے. یہ چوٹ کرنے والی بات ہے, یہ اس کو مطلب ہے کہ تو اعتراض بھرا اعتراض کا کیا جواب دیں. صلاۃ و سلام کو کھڑے ہو کر پڑھے, بیٹھے ہو کر پڑھے, لیٹے پڑھے, منع نہیں ہے نا. جب شریعت کی حد نہیں توڑتا کوئی فعل تو جائز ہے. بھائی حضرت بلال نے وہ اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا تھا, بھائی تم کیوں پڑھتے ہو؟ تو پھر میں بولوں گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی مائک پر اذان نہیں دی تھی, آپ کیوں دیتے ہو؟ یہ الزامی سوال ہے, آپ میرا جواب دے دو میں آپ کا جواب دے دوں گا. تو یار خالی درود شریف اور تعظیم سے پیٹ میں کاہے کو دکھتا ہے تیرے؟ لگتا ہے پیٹ میں درد ہے, کوئی چکر ہو رہا ہے کہ جہاں سرکار کی بات آئی, جہاں صحابہ کی بات آئی, جہاں اہل بیت کی محبت کی بات آئی, جہاں اولیاء کرام کی محبت کی بات آئی تو پیٹ میں سور اٹھتا ہے, درد اٹھتا ہے. باقی بریانی تو کھائے, پراٹھے انڈے تل کے سب تو کھائے, تو ایسی بے شمار غذائیں کھاتا ہے کہ تو مر جائے تو بھی اس کا ثبوت حدیثوں سے نہیں لا سکتا, صراحتن دلالتن مل جائے گا. सराहतन नहीं मिलेगा। किस सरकार ने कब बिरयानी खाई मुझे बता दे, कि बिरयानी कैसे शौक से खाता है। मेरा मुहर्रम का खिचड़ा अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, पेट तेरा काबिल नहीं तो यह हजम नहीं होता होगा। तो हाँ, हमारा पेट कबूल कर लेता, हम खा लेते खिचड़ा। ये पंखे आपके सरों पर लटक रहे हैं, ये कहां थे साहबाई किराम के दौर में? तुमने मस्जिदों में लटका के रखे, ये ट्यूबलाइटें कहां थी? ये मनारे कहां थे? मस्जिदों में गुंबद कहां थे? अब कोई मस्जिद गुंबद वाली शायद नहीं बनती होगी, सब में गुंबद मनारे बिल्कुल सब नई चीजें। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में गुंबद नहीं बनाया, किसी सहाबी ने मस्जिद पर गुंबद नहीं बनाया, आपने क्यों बनाया? आप को ये एतराज है तो मेरा आप पर ये एतराज है, आप साबित कर दो गुंबद बनाना मस्जिद पर कि साहबाए किराम से, तो फिर मैं साबित करूंगा बिलाल हबशी ने दुरुस्ती पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो इसलिए मतलब अल्लाह ताला पेट की बीमारियां दूर करे, दिल की बीमारियां दूर करे। अब अगर किसी के दिल में खुदा ना करे वो बुग्ज़ो अदावत रसूल का मरज हो, यार उसका इलाज अपने पास कोई दवा नहीं है। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, शायद मतलब उसके हक में ये हो, फिर अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इश्क़े रसूल, अदब रसूल, तअज़ीम रसूल नसीब फरमाए, और जो तअज़ीम व तौक़ीर करते हैं आशिकान रसूल हैं हमें सिर्फ उनकी सोहबत नसीब फरमाए। ये सिर्फ की कैद लगाई है हमने, सिर्फ उनकी, बाकी अपने बस कहीं इधर उधर जाना नहीं। हम भले हमारी दावत इस्लामी भली, ये आशिकान रसूल की सोहबत भली, इनके मदनी काफिले भले, इनके जामियात भले, इनके मदरसे भले, इनके मदनी माहौल भले, बाकी बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह हमार फिर ते हैं, माल है राह हमार फिरते हैं। आला हज़रत का शेर, बाएं बाएं माने खब्बे हाथ उल्टे हाथ, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते हैं। राह मार ये लुटेरे को बोलते हैं, डाकू को बोलते हैं। तो तेरे पास माल है, कौन सा माल? ईमान। तेरे पास ईमान है, बाएं रास्ते यानी अहले हक को छोड़कर अहले ना हक की तरफ ना जा, अहले बातिल की तरफ ना जा, कि तेरे पास ईमान नुमा माल है और उस बाएं रास्ते पर माल का चोर, माल का डाकू, माल के लुटेरे तेरा इंतजार कर रहे हैं, तो ये लूट लेंगे। अपना तो बस ये, हम भले हमारी दावत इस्लामी भली, खैर जो दावत इस्लामी में नहीं है वो लुटेरा ही है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वारा लुटेरे बहुत सारे होना मुमकिन है, ठीक है ना। तो बस ये कि अपनी अपने भले अपनी दावत इस्लामी भली बस मदीना वदीना करते रहो यार। हमें यहां क्या नहीं मिलता जो हम इधर उधर भटके, हमें सभी तो मिल रहा है, और जो भी मिल रहा है उन सबकी सबसे खूबसूरत और हसीन जो सौगात है वो इश्क़े रसूल मिलता है। काश किस्मत मुझे मिल जाए बिलाल हबशी की, दम इश्क़े मोहम्मद में निकल जाए तो अच्छा। सल्लल्लाहु
अलैहि
जाग सुनसान बन है रात आई, जाग सुनसान जाग सुनसान बन, जाग सुनसान बन है रात आई, गुर्ग बहरे शिकार फिरते हैं, गुर्ग बहरे शिकार फिरते हैं। गुर्ग माने भेड़िया, जिसको अंग्रेज में वुल्फ बोलते हैं ना, वुल्फ। तो यानी कि गफलत की नींद मत सो, सुनसान बन आ गई, हालात ऐसे पैदा हो गए कि हर तरफ ये शिकार के लिए भेड़िया घूम रहे, ईमान के लुटेरे, ईमान के शिकारी भेड़िए जो हर तरफ फिर रहे और गोया सुनसान बने। ये सब इस्तियारे और मुहावरे होते हैं, अशारों में बहुत इस्तियारे होते हैं कि जाहिरी अल्फाज कुछ होते हैं, मुरादी माना कुछ होते हैं। तो ए गाफिल उठ, होश कर होश, आशिकान रसूल की सोबत में रह, इधर उधर मत भटक, कि सुनो सबकी करो अपनी, ईमान छिन जाएगा तेरे को कानों कान खबर भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आशिकान रसूल ही की सुन, किसी की सुनी मत। तू कौन सा अल्लामा फहामा और मुफ्ती इस्लाम बन गया कि तू सबकी बातें तुझको समझ में आ जाती है, पांच कलमे तुझे आते नहीं है, जरूरियात दीन तुझको मालूम नहीं है, याद नहीं है, और तू बोलता है सुनो सबकी करो अपनी, ना 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 तेरा काम नहीं। तो इसलिए जाग सुनसान बन रात आई, गुर्ग बेरे शिकार फिरते हैं, गुर्ग बेरे शिकार फिरते हैं। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि।
बापा, यानी यहाँ पे मैं कुछ बात अर्ज करना चाहूंगा। अभी आपने कुछ देर पहले जो इश्क मोहब्बत की बातें इरशाद फरमाई, मदीने की अशिया के हवाले से, बुजुर्गों के वाकयात के हवाले से, तो यहाँ पर जो तुलबा इस्लामी भाई हैं वो भी, और हम सब इस पर गौर करें कि ये वो बातें हैं कि जिसके बारे में अमीर सुन्नत हमें बता भी रहे हैं और साथ ही साथ इस बात की वजाहत करते गए कि ये शरई तौर पर जायज़ है, लेकिन ये इश्क मोहब्बत की बातें हैं। तो इससे ऐसी बातों को मद्देनजर रखते हुए जब हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पीरो मुर्शिद की सोहबत किसे कहते हैं और इन सोहबतों के फायदे क्या हैं, क्योंकि ये वो बातें हैं कि जो उमूमी तौर पर हम किताबों के अंदर जो हमारे यहाँ पढ़ाई जाती हैं उसमें हम पढ़ते नहीं हैं, और ऐसी बातें उमूमी तौर पर हमारे दरमियान मुजाकरे में आती भी नहीं है, जो आपस में हमारे मुकालमात होते हैं वो हम इस तरह की बातें नहीं करते। ये बातें हमें सिर्फ और सिर्फ इस तरह के जो बुजुर्ग, इस तरह की जो हस्तियां हैं, हमारे पीर और मुर्शिद हैं, इनकी बारगाह में हाजिर होकर हमें हासिल होती हैं। तो इससे मदनी मुजाकरे की अहमियत हमारे सामने आती है, अपने पीर की अहमियत हमारे सामने आती है कि यहां से हमें वो बातें सीखने को मिलती हैं जो अरसाए दराज तक पढ़ पढ़ कर भी हम हासिल नहीं कर सकते। ऐसी बातें के जो है वो मदीने की खजूरों के बारे में जो अमीर अहले सुन्नत ने बातें बयान फरमाई, पानी के बारे में बातें इरशाद फरमाई, ये आपको छान छान कर भी बहुत मुश्किल से कहीं से मिल जाए तो मिल जाए। ये सारी की सारी बातें ये सोहबतों से हासिल होती हैं। तो ये बातें हमें एहसास दिलाती हैं कि हम अपने पीरो मुर्शिद के, अमीर अहले सुन्नत के, और जो इस्लामी भाई मदनी चैनल पर सुन रहे हैं वो भी इस पर गौर फरमाएं कि इनकी बातों से हमें क्या क्या नई बातें मालूम हुई और कैसा हमें इसको मोहब्बत के बुजुर्गों के वाकयात और इनकी अपनी सोच हमें मालूम हुई। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा अमीर अहले सुन्नत के मुजाकरात को सुनते रहें, इनकी बातों को तवज्जो से सुनते रहें और अपने दिल के मदनी गुलदस्ते के अंदर सजाते रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम सबको अमीर अहले सुन्नत की बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाएं। प्यारे बापा जान, आपने जो है वो इश्को मोहब्बत की बातें बताने के साथ साथ ये तो बता दिया कि अगर कोई यहाँ पर खजूर खाता है, और खाते भी हैं, तो खजूर खाने में कोई हर्ज भी नहीं है, और अगर वो उम्मीद है कि सवाब की नियत से खा रहा है तो उसको सवाब भी मिलेगा। आप ये इरशाद फरमाइए कि खजूर तो खा ली, अब उसका जो बीज होता है वो तो उमूमी तौर पर नहीं खाया जाता, या तो उसको हम क्या करें, क्या फेंक दें उसे? और संभालना तो बाज़ औक़ात इतने सारे हो जाते हैं कि संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कोई इसका कोई आसान हल बता दें कि उसकी जो बज़ाहिर उसको फेंकने की हमें नौबत ना आए।
मदीने मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ा व तअज़ीमा की खजूर کے بیج، جس نے کھجور کھائی تو بیج کا کیا کرے؟ تو یہ بیج جو ہے نا، اس کے میں نے اپنے طور پر کئی بار ایسا کیا ہے اس کو، کہ سروتا چھالیا جس سے کاٹتے ہیں، اس سروتے کے ذریعے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈبیا میں بھر دیے، پھر رکھتا تھا میں، تو وہ ٹکڑے کھا لیے. اسی طرح مطلب یہ کہ آپ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، سروتے سے اس کے بہت باریک باریک کترن کر لی اس کی، وہ کھا لی. یہ نہیں کھائے جاتے تو اس کو اپنے ٹھنڈا کر دیں، کسی جگہ دفن کر دیں، اسی جگہ جہاں پیر نہ پڑتے ہوں، یا ٹھنڈا کرنے کے اوراق جو سمندر میں ڈالے جاتے ہیں اس میں ڈال دیں، وہ ٹھنڈے ہو جائیں ادھر، اس طرح کی. یہ بھی سب ادب کی بات ہے، اگر نعوذ باللہ بے ادبی میں تو پھینکے گا نہیں، ویسے اگر کسی نے پھینک بھی دیا تو اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے، مگر وہ مدینے کی کھجور کا بیج اور کوئی پھینک کے تو یہ مزہ نہیں آتا. ہم مدینہ منورہ میں کسی نے کھجور کھائی اور بیج وہیں مدینے کی فضاؤں میں ڈال دیا تو وہ دوسری بات ہے، لیکن یہاں آ کر مدینے سے باہر اس کو پھینکنا، سب مال کے رکھے آدمی، مطلب یہ کہ ادب کی جگہ رکھ دے، اسی کہ جہاں بے ادبی نہ ہو. با ادب با نصیب. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
یہی باپا باتیں مکہ مکرمہ کے بارے میں بھی ہوں گی.
اب مکہ مکرمہ کا بھی احترام ہے، اس کی چیزیں بھی ماشاءاللہ قابل احترام ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو تو 53 سال تک اپنے قدموں سے نوازا، اس لیے وہ مکہ بھی اللہ کا شہر ہے اور بہت ہی بابرکت شہر ہے، بہت ہی بابرکت شہر ہے. مدینہ بھی بابرکت ہے، یہ دونوں شہر ہمارے مطلب لیے تبرک ہے، برکت والے، اس کی چیزوں کا بھی احترام ہو. بغداد شریف ہے جیسے کہ ہمارے غوث پاک کا شہر ہے، تو ایک نسبت ہے کہ ہماری مطلب ہمارے وہ بھی پیر و مرشد ہیں غوث پاک، تو ان کے شہر میں کوئی جائے یا ان کے شہر کی کوئی چیز ملے بغداد شریف کی، اس کا بھی احترام کرے گا، ثواب ملے گا. کربلا شریف کی کوئی چیز ملے تو امام علی مقام کی نسبت کربلا شریف کو حاصل ہے، اس کا بھی احترام کرے گا تو پائے گا. ہم لوگ کربلا شریف حاضر ہوئے تھے تو ہم مطلب یعنی کہ اس وقت الحمدللہ اسلامی بھائیوں کا روز آتا، تو نہرے فرات کا پانی ہم لوگوں نے مسم نہیں پیا، قصدن نہیں پیا، ہمارا ذہن یہ تھا کہ نہر فرات کا پانی نہیں پینا. یہ وہ پانی جس کے لیے علی اصغر کو ترسایا گیا، ننے علی اصغر کو، نوجوان علی اکبر کو ایک قطرہ نہیں پینے دیا گیا، ہمارے آقا ہمارے امام علی مقام کو اس نہر فرات کے پانی کو نہیں پینے دیا، یہ پانی اپنے کو نہیں پینا. تو ہم نے نہر فرات کا پانی نہیں پیا، البتہ ہم نے نہر فرات کے پانی سے اپنے گناہ جھاڑے، اس سے وضو کیا، ضرورت پڑی تو پانی اس کا نہیں پیا. ہم پانی اپنا ساتھ تھا ہمارا، اس سے ہم نے سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر افطار کیا، یہ نہر فرات کا پانی ہم نے نہیں پیا. وہ اسی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں اپنے کو نہیں پینا ہے یہ پانی، ہے نا. امام علی مقام پر اور گلشن رسالت کے مہکتے پھولوں پر، پاک بیبیوں پر جو پانی بند ہو گیا ہم نہیں پیئیں گے. حضرت سیدنا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کے خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہو، تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہو، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت، یا ننے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے کہ بے زبان چھ مہینے کے حقیقی مدنی منے تھے، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت، زخم کھانے کو تو آبے تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جا، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جا، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپا، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہر فرات کیا اس کا پانی پینا ناجائز ہے یا یہ کوئی منحوس پانی ہے؟ اس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرمائیں.
نہ جنت کی نہر کا نام فرات ہے، وہ ایسا نہیں ہے، بس وہ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، کیونکہ نہر فرات کا پانی واجب بھی تو نہیں ہے پینا، فرض بھی نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے. ہاں اگر پیاس سے مر رہا ہے اور پانی پیے گا تو جان بچ سکتی ہے، ورنہ مر جائے گا، اور نہر فرات کے علاوہ کوئی پانی ہے ہی نہیں تو پانی پینا فرض ہو جائے گا، اس کو جان بچا اس کو پی کر. تو یہ تو بس یہ میں یہ مطلب ذہن بنانے کے لیے اسلامی بھائیوں کا اور ناظرین کا ایک عشق کی باتیں بتا رہا ہوں، میں اپنی باتیں بتانے میں مجھے تھوڑا جھٹکا بھی لگتا ہے کہ یار کہیں یہ نہ ہو کہ یہ باتیں میری فضیلت کا باپ بن جائیں، تو اپنے منہ میاں مٹھو بننے والوں کے کھاتے میں آ جاؤں. لیکن اب چونکہ مجھے لاکھوں اسلامی بھائی محبت مجھ سے کرتے ہیں اور مجھے یعنی کہ میری نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے وہ میں نے پڑھا بھی ہے کہ پیشوا جو ہوتا ہے اس کو اپنے ماتحتوں کی ترغیب کے لیے اپنی باتیں بتانے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیشوا ہیں ہمارے، تو ملفوظات شریف میں ان کے ارشاد آتے ہیں کہ میں ہر سال فربہ یعنی تگڑا بہت تازہ تگڑا دمبا اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی میں پیش کرتا ہوں بقرعید میں، یہ ملفوظات میں آپ کا ارشاد. اور اب سے نیت کیے کہ آئندہ اپنے ان بھائیوں کی طرف سے ان سنی بھائیوں کی طرف سے بھی کروں گا کہ جو قربانی نہیں کر سکتے. تو اب یہ کیا ترغیب کے لیے کہ جب یہ پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت جب بارگاہ رسالت میں قربانی کرتے تھے تو اس کا بارگاہ رسالت میں قربانی پیش کرنی چاہیے, مسئلہ بھی پتا ہوا, پتا چلا ہم کو اور اعلیٰ حضرت کی اہمیت پتا چلی. تو یہ تو بہار شریف میں صاف جزیہ ہے کہ عالم اگر اس نیت سے لوگوں پر ظاہر کرے کہ میں عالم ہوں تاکہ لوگ اس کو مسئلے پوچھیں, یعنی کہا اچھا لباس وغیرہ پہنے جس سے لوگوں کا رجوع, تو جائز ہے اس کو, بلکہ اس نیت سے ثواب ملے گا. تو اعلیٰ حضرت نے تہدی سے نعمت کے لیے کہیے اپنے ماتحتوں اور ماننے والوں, مریدوں, عقیدت مندوں, آنے والے عقیدت مندوں کی ترغیب کے لیے یہ ارشادات فرمائے تو یہ ان کے لیے کار ثواب ہے, نعوذ باللہ, اس کو ریاکاری نہیں کہا جائے گا, انما الاعمال بالنیات, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ اگر کوئی ہم کو یہ کہے تو اس کے بارے میں ہم کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ یار یہ اس کو کیا ہو گیا, اپنے فضائل بیان کیے جا رہا ہے. لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ جو اپنی اس طرح کی باتیں بتائے اس کو پہلے اپنا وزن دیکھنا چاہیے. ہر آدمی ایسی باتیں بتائے گا لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے.
باپا آپ کا وزن بہت ہے, مدنی چینل کے آنے سے پہلے بھی جب آپ اس طرح کی باتیں بیان کرتے تھے چاہے انفرادی یا اجتماعی طور پہ, تو مشاہدہ ہے بے شمار اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کے طریقہ کار کے مطابق مدینہ شریف کی کھجوروں کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا تو اس کے بیچ پھینکتے نہیں ہیں. کئی اسلامی بھائیوں اور اسلام جو گھرانے ہیں ان کو دیکھا ہے کہ وہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. اس طرح کی کئی باتیں آپ کے
کھجور کے بیچ تو قبر میں تبرکن ڈالے جا سکتے ہیں, مدینہ کی کھجور اٹھے.
ایک نئی بات معلوم ہوئی, ایک نیا تبرک معلوم ہوا.
ظاہر ہے کہ مدینے کا تبرک تھے, کھجور کا بیج رکھ دیا اپنے کسی میت کے قبر کے اندر, کیونکہ اس کی ممانعت نہیں ہے نا, نہ یہ آگ سے پکا ہوا ہے, ممانعت نہیں اس کی, تو یہ جائز ہے. اور یہ میرا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سوچا ہے, مطلب تو وہ رکھ دیا جائے, بلکہ اپنی وصیت تو میں نے کی بھی ہے, میرے وصیت نامے میں ہے کھجور کے بیج, ہے نا, کہ اگر یا تو خار مدینہ میری آنکھوں پر رکھ دیے جائیں, یہ نہ ملے تو کھجور مدینہ کے بیج رکھ دیے جائیں, ہے نا, ہے نا میری وصیت میں, کسی کو یاد ہے مدنی وصیت نامہ؟ ماشاءاللہ پڑھا آپ لوگوں نے, سب پڑھو, اس کو تو بہت معلومات ہوگی انشاءاللہ. تو یہ بھی برکت والی ہے, یہ تو آسان کام ہے نا, یہ ادب کرنا اور ثواب کمانا بہت آسان ہے. تو نفس پر بھی گرا نہیں ہے کہ بیج پھینکنا, تو واقعی اگر نفس پر یوں گرا ہوتا ہے پھینکنا گرا ہو جائے گا. اب اگر کسی کا ذہن نہیں تھا تو اب اس کو یوں جھٹکا لگے گا کہ مدینہ کی کھجور کھائی اور میں یوں پھینکے گا تو بھاگ کے اٹھا لے گا, نہیں نہیں, آقا کے شہر کو چوم کر یہ کھجور وہاں سے نکلی ہے, وہاں کی ہوا اور فضاؤں سے ہوتی ہوئی آئی ہے, نہ 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 اس کو میں نہیں پھینکوں گا. ظاہر ہے کہ وہ کیسے اور دل کیسے کرے کہ اس کو پھینک دے مدینہ کھجور کا بیج, میرے کو تو یوں, میں نے کہا جیسے میرے کو اٹھا کے پھینک دیا, میرے ساتھ مدینہ کھجور کا بیج یہاں پھینک دے دو, لیکن مبالغہ کیا میں نے کہ میری نہیں ہے لغت میں یہ کہ مدینہ کھجور کا بیج کو پھینک دے, میں تو میرے سے تو یہ ثابت ہے البتہ کہ جیسے مدینہ کی کھجور کھولی اور اس میں دوسری مخلوق آ گئی, تو اب یہ مخلوق مدینہ کی کھجور میں آئی ہے, یہ مدنی مخلوق ہے, اس مخلوق کا کھانا حرام ہے, اس مخلوق کا, چاہے مدینہ کی ہو چاہے یہاں کی ہو, یعنی کہ حشرات الارض میں سے نا یہ, تو اس کیڑے کیڑوں کو مکوڑوں کو یہ قصدن یعنی جان بوجھ کر کھانا حرام ہے, بھول میں چلے گئے تو معاف ہے. تو اچھا, تو اب یہ کہ اس میں نے دیکھا کہ جیسے کھجور کھولی اس میں مخلوق آباد ہوئی, پہلے تو یہ کہ میں نے یہ دیکھی جیسے مخلوق, میں وہ مسجد قباء کے باہر وہ ایک ٹھیلے والا وہ اجوا کھجورے بیچ رہا تھا, پیکٹ بنے ہوئے تھے اور کچھ تول کر یا بیچ رہا تھا, وہ کئی سال پرانی بات ہے. اجوا کھجور یہ دنیا کی سب سے قیمتی کھجور ہے, مدینہ پاک کی اصل مدینی کھجور ہے اور کافی قیمتی ہوتی ہے, اس کے فضائل حدیثوں میں بھی ہے. یہ بیچ رہا تھا اور تھی سستی, اور دیکھ کر میرے کو یوں لگا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے اس میں. اب میں مدینہ کی کھجور قوم لینے پر تلی ہوئی تھی میرے ساتھ, اب میں سوچوں کہ میں اس کے لیے کیا لفظ بولوں, میں تھوڑا میں نے سوچا, میں یہاں میرے شہر کی کھجور ہوتی تو میں بولتا سڑی ہوئی یار ان میں, اور ردی کھجور ہے اس کو مت لینا اس میں کیڑے ہوں گے. اب مدینہ کی کھجور کے لیے میں کیا بولوں, میں سوچتا رہا اس کے کون سے الفاظ بولوں, پھر میں نے بولا یار یہ نہیں لیتے اپنے, یار یہ ہے پرانی کھجور ہے, پرانی میں نے اس کو کہا, تو پرانی تو مدینہ کی زیادہ, اس نے مدینہ کی ہوا کھائی ہے, پرانی کھجور ہے تو ظاہر ہے یہ پرانی ہے. اچھا اب کھجور کے اندر ہمارے یہاں نکلتا تو کیڑا پڑ گیا, کیڑا نکلا, اب مدینہ کی کھجور کھولی اس میں وہی نظر آتا ہے اس میں مخلوق آباد ہو گئی ہے. تو کیڑا ایک گھٹیا لفظ ہے نا, یوں سمجھو کہ یہ محبت کی بات ہے, اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. تو اس کھجور نے گویا انتظار کیا کہ اس کو کوئی عاشق رسول کھائے, لیکن کوئی ملا نہیں, کسی نے اس کو کھایا نہیں. تو اب یہ ناراض ہو گئی ہے, ناراض ہوئی اور اس نے دوسری مخلوق کو اجازت دے دی کہ نہیں کھاتے کوئی, نہ سوئی تم کھاؤ اس کو. تو اب یہ مدینے کی کھجور کھولی, اس میں اب مخلوق ہے اور اس کو اجازت دی ہے اس کھجور نے. اب اس مخلوق کو میں یوں اٹھا کے پھینک دوں اور یہ مخلوق میری گندی گلی میں تڑپ تڑپ کر مر جائے, تو یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو اب میلے اللہ بہتر جانے, میں نے یہ کھجور جو ہے نا اس طرح کی کھجور کو اٹھا کر سائڈ میں رکھ دینا ہے کہ اب یہ مخلوق بھلے کھائے, اس کو میں نہیں کھاتا. اب خدا بہتر جانے اس پر حکم کیا لگے گا. اگر کوئی اسراف کا حکم لگتا ہے, تزیئے مال کا حکم رکھتا ہے, تو میں توبہ کر لوں گا. علماء بتائیں میں نے یہ کیا ہے مدینے کی محبت میں, مدینے کی کھجور کے عشق میں, اس کو میں نے اس وجہ سے نہیں کھایا ادبن کہ یہ اب مدینے کی اس مخلوق میں بولو رکھوں گا. اس کو میں سونے کی اینٹ پر بھی رکھوں گا تو یہ تڑپ تڑپ کر قربان ہو جائے گی. اس کو چاہیے کھجور, میں سونا کیسے کھلاؤں, اس کو میں کھلانے پر قادر نہیں ہوں. سونا یہ کھائے گی وہی مدینے کی کھجور, دوسری کھجور میں ڈال دوں گا اور وہ کھجور اس کو موافق نہیں آئی تو اس مدینے کی مخلوق کو. مخلوق یہ بے ضرر ہے, بچھو تو ہے نہیں کہ چلو بھائی کاٹے گا اب اس کو مارو, ایسا تو ہی نہیں. بلکہ وہ سن 80 میں کچھ باب المدینہ کے حاجی آئے تھے مدینہ شریف میں, پرانے مکانات ہوتے تھے نا پہلے, بہت پرانے مکانات تھے, اب کم ہوتے جا رہے. تو مجھے پتا چلا کہ وہ صحیح کیا انہوں نے غلط کیا یہ علماء بتائیں گے. مجھے مزہ آیا ان کی بات سن کر کہ پرانا کوئی مکان انہوں نے کرایہ پہ تھا, اس میں بچھو نکلتے تھے. یہ اللہ کے بندے یا چکا نزول بچھو کو مارتے نہیں تھے, تو مدینہ کا بچھو ہم اس کو مارے کیسے, تو مارتے نہیں تھے. یہ بھی دیکھو اب عشق ہے, اس کا کیا مطلب, ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے. تو اب سمجھ میں آتا ہے بھائی بچھو کو مارنا فرض یا واجب ہے, یہ مباح ہے. ٹھیک ہے بچھو جا رہا ہے, وہ جب یہ خطرہ ہے کہ یہ ضرر پہنچائے گا تب مارنا اور بات ہے. وہ جیسے کہ امام مالک, حدیثوں کا احترام سب سے زیادہ ان سے منقول ہے. ساری بزرگان دین علماء کرام ادب کرتے ہیں, حدیثوں کا عوام بھی کرتی ہے, ادب کا آئندہ ہوتا ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کا درس دے رہے تھے, درس دیتے دیتے وہ چہرے کا رنگ ان کا ایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا, تکلیف کے آثار تھے. لیکن بس وہ بڑے انہماک اور احترام کے ساتھ, ان کا احترام بھی ہم کر ہی نہیں سکتے. غسل کرتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے, نیا لباس پہنتے, پھر تو حدیث سناتے تھے دو زانوں بیٹھ کر احترام کے ساتھ. تو یہ وہ مطلب اس طرح وہ درس حدیث احترام کے ساتھ دیتے تھے, حدیث پاک کا درس دے رہے تھے, چہرے کا ایک رنگ آتا ایک جاتا, کچھ تکلیف تھی سمجھ نہیں آتی تھی کیا تکلیف ہے. جب درس حدیث مکمل کر چکے تو پھر نیچے ہاتھ ڈالا اور نکالا تو اس میں بچھو تھا. لوگ چونک گئے کہ حضرت یہ کبھی سے آپ کو ڈنک مار رہا تھا اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا, لیکن آپ نے اس کو نکالا نہیں. ارشاد فرمایا میں سرکار کی حدیث بیان کر رہا تھا, اور مجھے یہ گوارا نہ ہو کہ میں حدیث رسول بیان کرتے کرتے کسی اور کام میں مشغول ہو جاؤں, اس لیے میں نے اس کو نکالا نہیں. اب اس میں کیا حکم لگے گا, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے. تو اب جب ان پر حکم نہیں لگے گا امام مالک پر, تب جنہوں نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اس گھر میں بچھو دیکھتے تو بچھو کو مارتے نہیں تھے مدینے کا ہے کر کے, تو میرا خیال ہے ان کو تو مزے کا واقعہ نہیں, حکایت تو کسی پیاری ہے. یہ الگ اپنی ہمت ہی نہیں ہے کہ بچھو اور اپنے وہ نیند آئے آ جاتی ہوگی نا نیند بھی. ایسے عاشق رسول یہ سن 80 کا واقعہ ہے. تھے بھی ہمارے کھارا در میٹھا در کے تھے, مہمن لڑکے تھے میرا خیال ہے. تو عشق کسی کا سگا نہیں ہے کہ بھائی بہت بڑا علامہ ہے, بہت بڑا پیر صاحب ہے, لاکھوں مرید ہے, وہی عاشق ہو سکتا ہے, اور کوئی مطلب غریب آدمی کوئی ان پڑھ آدمی عاشق نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے, عاشقان رسول آپ کو جاہلوں میں بھی ملیں گے, مگر جاہل جلدی جان قربان کر دے گا, تو بھاگ کے وہ کود پڑے گا اور جان دے دے گا. اتنے مطلب اس میں وہ بس اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں. عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے, عقل مندہ اے میں ہی عمرہ گالیاں. تو جس کو نوازے نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے
محفوظ صدا رکھ نشہ بے کبھی بے ادبی ہو.
بہت پرانی بات ہے, ہمارا لڑکپن کہہ سکتے ہیں. تو مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان یہ حج سے لوٹے تھے, باب المدینہ سفینہ باب المدینہ سے جاتا تھا تو یہ حج سے لوٹے تھے. اور ان کا بیان ہماری برادری کا کتیانہ میمن کمیونٹی ہال ہوتا تھا, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, اب شاید نہیں ہے, وہاں بلڈنگ بن گئی ہے, تو کتیانہ ہال اس کو بولتے تھے. اس میں ان کا بیان رکھا گیا تھا تو میں بھی حاضر ہوا تھا. اور یہ اتنے سادہ تھے مفتی صاحب جو میں نے زیارت کی ان کی, تو یہ کوئی جب تک پتہ نہ چلے کہ یہ کوئی عالم ہے تو عالم لگتے نہیں تھے, بالکل سادے, بالکل سادہ, جیسے دیہاتی قسم کے وہ ہوتے ہیں بوڑھے آدمی, داڑھی ہوتی ہے, پگڑی بندی ہوتی ہے, ہوتے ہیں عام طور پہ, تو اس طرح کے بزرگ تھے یہ. پھر انہوں نے جب بیان کیا نا, حبیب اور شریک کے عنوان پر بیان کیا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو یہ حبیب کی بات ہے کہ حبیب اور محبوب میں میرا تیرا نہیں ہے, اور اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ حبیب تو ہے میرے آقا, اللہ کے شریک نہیں ہے, اس کے ذریعے شریک ثابت نہیں ہوتا, شعر کے ذریعے اس کی وضاحت. اور یقین مانے جب یہ انہوں نے بولنا شروع کیا نا, خدا کی قسم یہ محورہ صادق آتا ہے کہ ان کے منہ سے علم کے چشمے بہہ رہے تھے, ایسا بول رہے تھے یہ, یا اللہ یہ ایسے سادے اور یار علم کا تو ٹھٹھے مارتا ہو, سمندر ان کے سینے میں بند ہے, یہ بولتے چلے جا رہے ہیں کیا بول رہی ہے اللہ اللہ. پھر انہوں نے اپنا واقعہ بتایا مدینہ مدینہ, انہوں نے اپنا ہاتھ دکھایا, ان کو دکھایا ہاتھ اور پورے مجمع کو دکھایا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یوں ہلایا, بولا دیکھو میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے نا, ہاتھ ٹوٹی ہوئی ہے, تو یہ ہڈی جو ہے میری مدینے میں ٹوٹ گئی. ڈاکٹر نے بولا کہ اس کو جوڑنے کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا. تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہڈی ٹوٹی کہاں ہے, مدینے میں. اچھا مدینے میں ٹوٹی ہے, یہ درد یہ نشانی مجھے مدینے میں ملی ہے. تو بولا میں نے بس محبوب کے محبت میں اپنے ہاتھ کو چوم لیا. میں نے کہا مدینے کے درد تیرے لیے تو میرے دل میں جگے. تو درد جو تھا وہ جو تکلیف ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں درد, وہ تو کم ہونا شروع ہوا, کم ہوتے ہوتے اب درد نہیں ہے, لیکن میری ہڈی ابھی تک ٹوٹی ہوئی ہے. یوں بتا رہے تھے یہ دو عاشقوں کے سودے ہی, ورنہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہاتھ کی کون چھوڑے گا, یہ چھوڑ کے آ گئے ہڈی ٹوٹی ہوئی. تو یہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان یہ ایسے عاشق رسول تھے ماشاء اللہ.
یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی, کوئی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی.
سن 80 میں وہ میں اپنے پیر و مرشد قطب مدینہ کے آستانے کی طرف جا رہا تھا. ان دنوں کچھ توسیع کے سلسلے میں یا سڑکوں کی تعمیر نو کے سلسلے میں مسجد نبوی کے باہر چاروں طرف وہ سمجھو یا بعض اطراف میں سڑکیں کھدی ہوئی تھی, ہر طرف پتھر, شاید یہ اس طرح کا نظام تھا, شاید یہ اس سن کا واقعہ یا وہ بہرحال یہ کہ سن 80 کا واقعہ یا تو وہ خود ہاں نہیں آنکھ کھدی ہوئی تھی یاد آ گیا وہ کھدی ہوئی تھی. میں اپنے سیدی قطب مدینہ کے آستانے کی طرف جا رہا تھا تو پاؤں میں چپل تو پہنے نہیں تھے میں نے, میں جاتے جاتے ایک پتھر ابھرا ہوا تھا, اس نے بس اس سے کیا کہوں میرا پاؤں جو تھا اس ابھرے ہوئے پتھر سے ٹکرایا. اب وہ ایسا زور سے ٹکرایا کہ ٹکرایا اور پاؤں میں ورم آنا شروع ہوا. تو ہمارے پیر صاحب کیا ایک صاحب آتے تھے جو جن کو ہم ڈاکٹر بولتے تھے, وہ شاید اسپتال میں کام کرتے تھے. پھر وہ دوسرے دن یا میرے کو ملے تو میں نے کہا آپ کو تو یاد کر رہا تھا, میں واقعی یاد کر رہا تھا کہ یہ ملے تو میں کچھ ان سے مشورہ کروں کہ اب یہ پاؤں کا کوئی علاج کیا جائے. تو یہ ملے مجھے تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو یار میرے پاؤں میں یہ معاملہ ہے. اب یہ بھی تھے عاشق, انہوں نے تو مجھے وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنایا یا کسی اور بزرگ کا یا واقعہ یا واقعات سنائے گئے, بھائی تو مدینے کا درد تو خوش نصیبوں کو ملتا ہے, تم اس کو مطلب سنبھال کے رکھو, اس طرح انہوں نے کوئی ایسی بات کی. تو اپنی بھی واقعی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات تو صحیح ہے. پھر میں نے دل میں کیا کہ میرے وہ یہ اس کا علاج نہیں کرنا ہے. اچھا پھر میں گھسٹتا ہوا لنگڑاتا ہوا پاؤں, بس وہ چلتا تھا گھسٹتا ہوا لنگڑاتا ہوا, وہ درد تھا وہ پاؤں سوجا ہوا تھا. میں آ گیا بارگاہ رسالت میں, میں نے بارگاہ رسالت عرض کی سرکار آپ کی گلی کی چوٹ ہے, آپ کی گلی کا درد ہے اور آپ مجھے جانتے ہیں میں کیسا ہوں, اگر میں صبر کر لوں آپ کو آپ سمجھتے ہیں میں اگر صبر کر لوں گا تو یہ درد میرا بس زندگی بھر میرے ساتھ رہے, اگر آپ جانتے ہیں روشن ضمیر ہے کہ اگر یہ درد میں سنبھال نہیں سکوں گا بے صبرا بنوں گا تو بس اب یہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے, میں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. پھر میں اسی طرح گھومتا تھا لنگڑاتا ہوا, وہ گرمیوں کا سیزن تھا تو وہ پتا نہیں گرمی سے تپ کر یا جس طرح بھی سرکار کے کرم سے جو بھی ہوا آہستہ آہستہ وہ میرا درد بغیر کسی دوا کے بغیر کسی ٹیبلٹ کے وہ درست ہو گیا. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا میرے کو کہ سرکار نے مجھے پہچان لیا کہ ہے بے صبر, ایسا لگتا ہے مجھے کہ یہ صبر نہیں کر سکے گا تو ٹھیک کر دو اتنا اس کو, اللہ کرے اتنا ہی پاس ہو گیا ہوگا, چلو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ ہو گیا درد کو لے کر کے میں دوا نہیں کھاؤں گا, آپ میرے طبیب ہیں آپ ٹھیک کریں گے, اللہ کرے کہ یہ کرم سے ان کے پاس ہو گیا ہو. تو یہ سب محبت کی باتیں ہیں اور اپنے چاہنے والوں محبت کرنے والوں کے لیے وہ ترغیب کی باتیں ہیں, اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے باعث ترغیب ہوں, صرف میرے لیے فضیلت کا باب نہ بن جائے کہ یار اپنے نہیں کر سکتے, نہیں اپنے کر سکتے یار انشاءاللہ کریں گے. اللہ میں صبر عطا فرمائے, پیارے حبیب کے صدقے میں صبر عطا فرمائے اور ہمیں مطلب ادب عطا فرمائے, مدینے کا درد مدینے کا مرض مدینے کا جو بھی تحفہ ملے اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے.
بابا ماشاءاللہ بہت عشق و محبت کے آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے دعائیہ شعر پڑھا گیا ہے کہ بے ادبوں سے محفوظ رہنے کے بارے میں جس میں دعا مانگی گئی, تو یہ کیا بچھو نہ مارنا مدینے کا یا یہ کھجور کھا لینا اس کے ہاتھ دھو لینا یا گٹھلی, یہ کیا مطلب بے ادبی میں آئے گا یا نہیں, اس کی وضاحت فرما دیں.
کس میں؟ عشق میں.
یہ
بے ادبی میں. اچھا
بے ادبی اور شعر پڑھا گیا نا بے ادبی سے محفوظ رہنے کے بارے میں.
بے ادبی کا دیکھو مفہوم بہت وسیع ہے, ایک بے ادبی ہوتی ہے جو کفر ہوتی ہے اور ایک بے ادبی وہ بھی ہوتی ہے کہ جو خلاف اولا ہوتی ہے. لیکن ابھی کھجور پھینک دینا یا معاذ اللہ کٹلی پھینک دینا یا کھجور مدینے سے باہر کھا لینا تو یہ نہ وہ بے ادبی ہے نہ یہ بے ادبی ہے نہ یہ بے ادبی ہے. کھجور اگر کوئی ادب کی وجہ سے نہیں کھاتا اس کو برا نہیں کہیں گے, اور کھاتا ہے تو اس کو نعوذ باللہ من ذالک بے ادب کہنا کجا بے ادب ہونے کا تصور بھی نہیں کریں گے. اسی طرح کوئی گٹھلی پھینک دیتا ہے تو اس کو بے ادب نہیں کہیں گے. بے ادب بہت یعنی کہ ہیوی لفظ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا آپ نے فضیلت کی بات چند مرتبہ یوں ارشاد فرمائی کہ یہ فلاں واقعہ میری فضیلت کا حصہ نہ بن جائے اس طرح, تو آپ نے ابھی بیان کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربانی کیا کرتے, تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے بعد کیا آپ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربانی کی آپ کا سلسلہ یا معمول وغیرہ ہوتا ہے, اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائے.
الحمدللہ برسوں سے میرا معمول ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں جانور نذر کروں. الحمدللہ میں ہی کیا مطلب ہمارے ہزاروں اسلامی بھائی ایسے ملیں گے. اب یہ طلب آئیے بےچارے یہ نہیں کرتے ہوں گے شاید غریب ہیں, لیکن ان میں ایسے بیٹھے ہوں گے جو ہر سال آقا کی نظر کرتے ہوں گے. اگر آپ دعوت اسلامی والوں کو دیکھو گے نا تو ان میں آپ کو سب سے زیادہ ملیں گے بارگاہ رسالت میں قربانی پیش کرنے والے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کو دعوت اسلامی والے بہت زیادہ الحمدللہ ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. اور ویسے ہمارے لاکھوں لاکھ سنی جو ہیں بے شمار بے شمار بے شمار علماء اہل سنت ہیں جو میرے آقا اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں الحمدللہ. ان کیا بھی یہ قربانیاں سرکار کے نام پر ضرور ہوتی ہوں گی ہمارا اس نظر نے. جن کیا نہیں ہوتی میں ان کو بھی درخواست کروں گا کہ ایک قربانی سرکار کے نام سے بقرعید میں ضرور کیا کریں اگر آپ کو توفیق ہے تو.
بابا اس میں ذاتی طور پر آپ کا یہ ذہن بہت مجھے پسند ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یہ ماں کے نام کی یہ اس کے نام کی اس کے نام کی, اچھا یہ دو بج گئے, اچھا ایک گھوس پاک کے نام کی کر دو اور ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کر دو. یہ آپ اس معاملے میں کچھ اپنا مدنی ذہن دیتے ہیں عشق بھرا محبت بھرا, اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ آپ اگر مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کو دے دے دو.
اب ظاہر ہے کہ جس کا دیا ہوا ہے اب اسی کو ہم بچا کھچا دیں کہ اب کوئی کسی کا حصہ نہیں ملا, چلو سرکار کا ڈال دو ایک گوشت پاک کا ڈال دو. تو پہلے سب سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ہو, اور میری خواہش میرا ذہن میں کہوں کنگال بالکل کڑکا آدمی ہوں صحیح بات یہ, میرے پاس تو ان دنوں بقرعید کے دنوں میں اتنے پیسے نہیں ہوتے عموماً کہ میں ایک بکرا بھی ذبح کر سکوں. خیر پھر بھی تو کوئی ترکیب بن جاتی ہے, قرض سے ترکیب بنا لیتا ہوں کوشش کرتا ہوں میں. اچھا اب میری جو خواہش ہوتی ہے کہ منڈی کا باب المدینہ میں شاید سب سے قیمتی جانور بکتے ہوں. اس بار کوئی سردار آباد کا بھی حساب کتاب پتا چلا تھا کہ پتا نہیں وہ کتنے من کا بیل تھا بھائی, 40 من کا خدا جانے کوئی کچھ یعنی کہ غیر معمولی اس کا وزن آیا تھا اس میں. نیٹ میں کسی نے مجھے دکھایا تھا کہ دیکھو یار یہ بیل اتنے من کا میں بھول گیا. بکرے کا بھی تھا وہ 7 من کا تھا, بکرا 7 من کا یاد رہ گیا اور بیل پتا نہیں 40 من کا ہی ہوگا شاید یار. ایک چھوٹا موٹا ٹیلا تھا سمجھو, پہاڑ تھا چھوٹا سا, اتنا بڑا بیل تھا تو اس کو 1,00,000 روپے انعام ملے تھے. اب یہ خدا بہتر جانے کیا ترکیب ہوتی ہے, ان کو 1,00,000 روپے کون دیتا ہوگا. یہ ترکیب ہوتی ہے ہر سال اس طرح کی شاید کہ یہ انعام ملتے ان کو, اب یہ کون دیتا ہے یہ ابھی تک پتا نہیں چلا. خدا جانے کیا ترکیب ہوتی ہے کہ ان کو 1,00,000 روپے اٹھا کر کوئی دے دیتا ہے. انعام ملا اس کو دیا ہوگا چلو کسی نے, تو اس کی پھر وہ بڑی ترکیبیں ہوتی ہے کہ یہ دودھ پیتا ہے اور بادام پستے کھاتا ہے. بندے کو بادام پستے ملتے نہیں ہے, بکرا بادام پستے کھاتا ہے. ٹھیک ہوگا تو یوں مقصد یہ کہ منڈی کا یا اپنے ملک کا یا دنیا کا جس سے بن پڑے سب سے قیمتی جانور, سب سے قیمتی جانور وہ خرید کر بارگاہ رسالت میں اللہ سرکار کے نام پر وہ ذبح کیا جائے اور پھر عرض کیا جائے کیا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کیا نظر کروں جانا کیا چیز ہماری ہے کیا نظر کرے جانا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے اس میں فخر نہ کرے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا نہیں دل بھی تمہارا جان بھی تمہاری ہے آپ کے ہی قدموں کی دھول کا صدقہ ملا تھا دو چار سکے ملے تھے تو یہ سب سے قیمتی جانور جو دنیاوی اعتبار سے تھا اگر آپ قبول کرو تو یہ قیمتی ہے اور آقا آپ قبول نہیں کرو گے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو عاجزی کے ساتھ اس کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دے لیکن کبھی سنا نہیں کہ کوئی اس طرح کا سب سے قیمتی جانور ذبح کرتا ہو آج تک میں نے یہ عوام میں کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو سنا نہیں ہوتے ہوں گے ایسے واقعات سنا نہیں کبھی کیا خیال آپ کو پسند آیا نا یہ ہونا چاہیے نا سب سے قیمتی جانور جو دنیاوی اعتبار سے ہے وہ بارگاہ رسالت میں نظر کر دیا جائے اگر وہ قبول کر لے تو قیمتی ہے پھر انمول ہے یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے تو جہان کی آبرو یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے تو جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے تو سرکار جو قبول کر لے وہی بس قبول ہے باقی جو رد ہے تو رد ہے اگر نعوذ باللہ حرام کا پیسہ ہے دو نمبر کا پیسہ ہے تو وہ کہاں قبول ہے حلال کمائی سے خریدے پھر ستھری کمائی سے تو ہی قبول ہے انشاءاللہ پھر اخلاص بھی ہے تو قبول ہے پھر ان کی مرضی ہے وہ مرضی کے مالک ہیں مالک و مختار ہیں مگر یہ انڈرسٹ حرام کا وہ قبول نہیں فرمائیں گے کبھی بھی نہیں اللہ کو بھی قبول نہیں ہے حرام حرام مال قبول نہیں ہے یہ رد ہے واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ